السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اللہ رب العالمین کی توفیق سے قرآن حکیم کا سلسلہ وار ہم ترجمہ اور مختصر تشریح سمجھ رہے ہیں. دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ الاعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے 22 رکوع کا مطالعہ جاری ہے، اور اب آیت نمبر 179 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں. اس سے پچھلی آیات میں ایک شخص کا تذکرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آیات عطا فرمائی، یعنی پیغمبر کے ذریعے دین کا علم اس تک پہنچا، مگر وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا اور اللہ کی آیات کو، اللہ کی کتاب کی تعلیم کو اس نے فراموش کیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، دنیا پرستی میں ڈوبا، گمراہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے کتے کی مثال دی. اور پھر ایک شخص ہی نہیں، پوری قوم ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پرستی کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو فراموش کر دینے والوں کے لیے کتے کی مثال کو بیان کیا، اور یہ ایک پوری قوم کی بھی مثال ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ اپنے کلام قرآن حکیم سے ہمیں واقعتاً حقیقی تعلق قائم کرنا نصیب فرمائے، اور اس کے حقوق ادا کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذکر آ رہے اہل جہنم کا انداز ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی نسبت اپنی طرف کی ہے، مگر آگے خود وضاحت ہے کہ جہنم میں جانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں. سورہ آراف آیت نمبر 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے بہت سے جنات اور انسان جہنم کے لیے ہی پیدا کیے. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جہنم کے لیے غضب کا ایک اظہار ہے. جیسے اولاد بڑی ہو جائے اور نا ہنجار ہو تو کبھی ماں بھی کہتی ہے کہ اسی دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، یہ غصے کا اظہار ہے. تو اہل جہنم پر اللہ کا غضب تو ہوگا، البتہ آگے خود وضاحت ہو رہی کون ہیں جہنم میں جانے والے. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. اللہ کی عطا کردہ ان صلاحیتوں کو حق کے سننے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا رد کیا تو اپنے لیے جہنم گویا کہ انہوں نے راستہ چن لیا. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. جانور جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، ان میں روح میں سے کچھ پھونکا، کتاب و پیغمبر ان کے لیے بھیجے، اپنی معرفت و تعارف ان کو عطا کیا، پھر بھی انسان بے مقصد جانوروں کی طرح زندگی گزارے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں. کس سے غافل ہیں؟ وہ جو روح اللہ نے پھونکی انسان میں اس سے غافل، اور اس روح کے تقاضوں سے غافل، اور بے مقصد زندگی گزارنے والے، ان کے لیے جہنم. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام ہیں، لہذا اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. معروف حدیث میں 99 ناموں کا ذکر بھی آتا ہے، تو فَادْعُوهُ بِهَا، انہی پیارے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کے غلط مفاہیم نکالنا، اللہ کے ناموں کو بگاڑ دینا. عبد الغفار کسی کا نام ہے، غفار غفار کہہ کے پکارنا یہ بات درست نہیں ہے. عبد الرحمن کسی کا نام ہو، رحمان کہہ کے پکارنا یہ درست بات نہیں ہے. تو جو ناموں کو اللہ کے بگاڑ دے، ان کے غلط مفاہیم نکالے، اور معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے جھجک آتی ہے، مگر معاذ اللہ جادو ٹونے کے لیے اللہ کے کلام، اللہ کی آیات، اللہ کے ناموں کو برے طریقے پر استعمال کرنا، اس سے آگے بیان کرتے ہوئے زبان رک جاتی ہے. یہ ہیں کفری عمل کرنے والے لوگ، معاذ اللہ. فرمایا کہ وذر الذین یلحدون فی اسمائی، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ کے ناموں کا غلط استعمال، غلط مفاہیم نکالنا، بگاڑنا، یا جو صفات اللہ کی ہیں وہ مخلوق کے لیے قرار دینا، ایسے لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو برے کام کرتے تھے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے، روح کا ذکر آتا رہا تو روح کے تقاضوں پر عمل کرنے والے، ان کا تذکرہ. اس کے برعکس فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم آہستہ آہستہ انہیں عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ آہستہ آہستہ، سنستدرجہم، اسی سے ایک لفظ ہے استدراج، یعنی بندہ دھوکے میں رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے مال مل رہا ہے، دنیا میں لی میں بڑا اچھا جا رہا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو رفتہ رفتہ پکڑتا اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. استدراج، دھوکا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کون ہے؟ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم آہستہ آہستہ انہیں عذاب کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. وَأُمْلِ لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، اللہ فرما رہا ہے، اِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. مہلت کس بات کی؟ مہلت عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، وقت معین آئے گا، مہلت ختم ہو جائے گی، فیصلے ہو جائیں گے. اب آگے جو ذکر ہے وہ مشرکین کے تعلق سے ہے. فرمایا اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے صاحب کو کوئی جنون نہیں، یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر معاذ اللہ یہ مشرکین الزام تراشی کرتے، اعتراض کرتے اور کہتے کہ ان کو جنون چڑھ گیا ہے، کوئی جن ان پر آ گیا، معاذ اللہ. یعنی بار بار قرآن دیگر مقامات پر حضور کی عظمتوں کا ذکر فرماتا ہے، حضور کے اوصاف کا ذکر فرماتا ہے، حضور کے کردار کا ذکر فرماتا ہے. جن لوگوں پر جن چڑھ جائے ان کا یہ اعلیٰ کردار ہوتا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ذرا غور تو کرو. اولم یہ تفکر، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے، ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو واضح طور پر ڈرانے والے رسول ہیں. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان و زمین کی بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو شے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور نہ اس بات پر غور کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ پہنچا ہو. زمین و آسمان گواہی دے رہے ہیں ان کا بنانے والا چلانے والا ہے، اور تمہاری زندگیاں، تم جس قدر محتاج ہو، یہ گواہی دے رہی ہیں زندگیاں تمہاری کہ تم محتاج ہو. اور اس پر بھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کا مقررہ وقت قریب آ پہنچ چکا ہو، یعنی جس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، عذاب کا جو ڈراوا ان کو دی جا رہا، مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو وعدے ان کو دیے جا رہے ہیں وہ شاید آ ہی جائیں، کیا یہ اس پر غور نہیں کرتے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس قرآن کریم کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ سب سے بڑا معجزہ، یہ زندہ معجزہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، اس کے آ جانے کے بعد اور ان کو کیا چاہیے ہے کہ جس کو پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ یہ لوگ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی علیہ السلام، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی. قل، آپ فرما دیجئے، انما علمها عند ربی، فرما دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا هو، وہی اس کے وقت پر ظاہر فرمائے گا. ثقلت فی السماوات والارض، وہ قیامت آسمانوں اور زمینوں میں بھاری بات ہے، ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو پیش آنے والا ہے. لا تأتیکم الا بغتا، وہ تم پر اچانک آ جائے گی. یہ اچانک کا معاملہ بندوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں. یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے اس طرح پوچھنے گویا کہ آپ اس کی تلاش میں ہیں. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قل لا املک لنفس نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کے لیے از خود کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا. یہ حضور سے مطالبات کرتے تھے. سورہ انعام میں ہم نے پڑھا یہ کر کے دکھا دے, فلاں آیت فلاں نشانی لا کے دکھا دیں, فلاں موسیٰ برپا کر دیں. تو آپ فرمانے میں کسی نفع نقصان کا اپنا اسکل اختیار نہیں رکھتا, الا ما شاء اللہ, مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا. نفع نقصان کا مالک وہ اللہ. ولو کنت اعلم الغیب, اور اگر میں از خود غیب کی باتیں جانتا ہوتا, لاستکثرت من الخیر, تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا. لیکن ایسا نہیں, غیب کا علم تو کل اللہ کے پاس ہے, وہ مجھے علم عطا کرتا ہے. وما مسنی سوء, اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. لیکن نہیں, میرے نفع نقصان کا مالک اور اختیار رکھنے والا بھی اللہ, میں تو اس کے حکم کا پابند. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون, میں تو ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا رسول ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آخری رکوع ہے سورۃ الاعراف کا, تھوڑا سا طویل بھی ہے. هو الذي خلقكم من نفس واحده, وہ اللہ ہے جس سے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا, یعنی آدم علیہ السلام. وجعل منها زوجها, اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا, یعنی اما حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے بنایا, یعنی ان کی ایک پسلی سے, ایک حدیث کے مطابق ان کی پسلی سے. ليسكن اليها, تاکہ وہ اسے سکون حاصل کرے. یہ تو ایک اصولی بات ہے, یہ نسل انسانی کا قافلہ شروع ہوا آدم و حوا علیہ السلام سے, اور یہ پہلا جوڑا جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا, تو نسل انسانی میں شوہر بیوی کے جوڑے کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ لیسکن الیہا, تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. ایک فطری خواہش کا جذبہ, اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ عطا کیا گیا. تو نکاح کا ایک بڑا حاصل سکون کا حاصل ہونا, اور مقامات پر پڑھا اور پڑھیں گے ایک اور بڑا حاصل اولاد کا حصول ہونا, تاکہ گھر بنے, معاشرے پروان چڑھیں اور معاشرے صحت بنیادوں پر استوار ہوں. یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اگلی بات اسی آیت میں ہے مگر بالکل الگ معاملہ ہے. وہ انسانوں میں بعض لوگوں میں جو شرکیہ طرز عمل اولاد کے حاصل کرنے کے حوالے سے پیدا ہو جاتا ہے, اس کا ذکر دوبارہ حساس مقام قرآن کریم کا. ایک اصولی بات مکمل ہو گئی, اسی نے میں نے تھوڑی تشریح کر دی. اب جو بیان ہے وہ لوگوں میں سے ان لوگوں کا تذکرہ اور مثال کہ جو اولاد کے حصول کے لیے شرکیہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں. فرمایا فلما تغشاها, پھر جب اس شوہر نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا, حملت حملا خفیفا فمرت بھی, تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا, بس وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی. فلما اثقلت, پھر جب وہ بوجھل ہو گئی, دعو اللہ ربہما, تو وہ میاں بیوی دونوں اللہ سے دعا مانگنے لگے جو ان کا رب ہے. لئن آتیتنا صالحا, اگر تو ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائے, لنکونن من الشاکرین, تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے. یہ اولاد تو اللہ سے مانگ رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, اولاد اللہ ہی عطا فرماتا, اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. فلما آتاہما صالحا, پھر جب اللہ نے ان دونوں کو بہترین اولاد عطا فرما دی, جعل له شرکا فیما آتاہما, تو وہ میاں بیوی اس کا شریک ٹھہرانے لگے اس اولاد میں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی. فتعال اللہ عما یشرکون, تو اللہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اولاد مانگی اللہ سے, دی اللہ نے, شکر اپنے جھوٹے معبودوں کا, کوئی بتوں کا, کوئی دیوی دیوتاؤں کا, کوئی مخلوق میں سے کسی اور کا, کوئی اللہ کے بجائے کسی اور ہستی سے, انتقال کر جانے والے مرحومین سے کسی کو پکار رہا ہے, کسی کا شکر ادا کر رہا ہے, کسی کے لیے پیسے خرچ کر رہا ہے, غلط بات ہے. اولاد دینے والی ذات اللہ کی, شکر بھی اللہ کا. مشکل آئے تو بھی اللہ کو پکارو, نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرو. ایشرکون ما لا یخلق شیء وهم یخلقون, کیا وہ ان کو شریک بناتے جو کبھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ خالق اللہ ہے تو مخلوق سے کیوں مانگتے ہو؟ ہمارے بھی بعض لوگوں کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے, فلاں کی مزار پر چلے جاؤ, فلاں کو پکار لو, فلاں یہ عمل کر لو, فلاں ایسی حرکت کر لو تو اولاد مل جائے گی. نہ, اولاد دینے والی ذات اللہ کی. اور یہ جو دعائیں کرواتے ہیں نا مولوی صاحب سے, حضرت دعا فرمائے اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے, لڑکے عطا فرمائے, کیوں بھائی؟ لڑکیاں اللہ کی دین نہیں ہے کیا؟ عجیب بات ہے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تو بیٹیاں ہی بڑی ہوئی ہیں, بیٹوں کا تو چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا. اللہ اکبر, بڑی فکر ہے لوگوں کو وظیفہ بتا دیں. یہ وظیفے قرآن میں ہیں. انبیاء نے اللہ سے اولاد مانگی, اللہ سے مانگو, صالح مانگو. اب وہ بیٹا عطا فرمائے, بیٹی عطا فرمائے, اس کا چوائس بلکہ اس کا اختیار. سورہ شورا آیت نمبر 49 اور 50, سورہ شورا آیت نمبر 49 اور 50, اللہ جس کو چاہے بیٹے, جس کو چاہے بیٹیاں, بلکہ پہلے بیٹیاں, अल्लाह जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे दोनों दे, जिसको चाहे कुछ ना दे, खालिक भी वही है, कुदरत भी वो रखता है, पूरा इल्म भी वो रखता है, ये उसका इख्तियार है। इस मामले में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मांगो अल्लाह से, शुक्र अल्लाह का अदा करो, दुआ अल्लाह से, देने वाली जात अल्लाह की, नफे नुकसान का मालिक अल्लाह सुभान व तआला है। अल्लाह ये अकीदा, ये तवक्कुल, ये यकीन हम सबको अता फरमाए। अयुश्रिकून मा ला यखलुकु शैअ वहुम युखलकून, क्या वो उनको शरीक बनाते जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और वो खुद पैदा किए जाते हैं। वला यस्ततीउन लहुम नसरन वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना वो उनकी कोई मदद कर सकते हैं और ना ही अपनी मदद कर सकते हैं। ये बुत बेचारे तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे तोड़ दिए थे ना, सूरतुल अंबिया में जिक्र आएगा इंशाअल्लाह। वला यस्ततीउन लहुम नसरन वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना वो उनकी कोई मदद कर सकते हैं और ना ही अपनी मदद कर सकते हैं। वह इन तदउहुम इलल हुदा ला यत्तबीउकुम, और अगर आप उनको हिदायत की तरफ बुलाएं तो आपकी पैरवी नहीं करेंगे। सवाउन अलैकुम, आप लोगों के लिए, ऐ लोगों, तुम्हारे हक में बराबर है। अदउतुमुहुम अम अंतुम सामितून, कि आप उन्हें बुलाएं या आप खामोश रहें। उनको पुकारो या तुम खामोश रहो, वो तुम्हारी कुछ सुनने वाले नहीं हैं। बिलखसूस बुतों को पुकारो या खामोश होकर उनके सामने खड़े रहो, ये तुम्हारी कुछ सुनने वाले नहीं। अल्लाह को छोड़कर औरों को पुकारो, ये कुछ तुम्हारी सुनने वाले नहीं है। इन्नल लज़ीना तद्उना मिन दूनिल्लाह, बेशक जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, इबादुन अम्सालुकुम, वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं। फदउहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, लिहाजा तुम उनको पुकारो तो उन्हें चाहिए कि वो तुम्हें जवाब दें अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह के सिवा बाकी सब मखलूक, जिस किसी को पुकारो मखलूक, वो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते। अगली आयत में बयान बुतों की तरफ इशारे के एतबार से। अलहुम अर्जुनु यमशू नबीहा, क्या इन बुतों के पांव हैं कि जिनसे वो चलते हों? अमलहुम अईदी यबतिशू नबीहा, क्या उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हों? अमलहुम आयुन यबसिरू नबीहा, क्या उनकी आंखें जिनसे वो देखते हों? अमलहुम आदानु यस्मऊ नबीहा, क्या उनके कान हैं जिनसे वो सुनते हों? कुल इदउ शुरकाअकुम, आप फरमा दीजिए तुम बुलाओ अपने शरीकों को। तुम की दूनी फलातुन जिरून, फिर तुम लोग मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे मोहलत न दो। ये गोया वो चैलेंज का अंदाज, दो टोक अंदाज, सूरह अनाम में भी और अब सूरह आराफ में भी, क्योंकि दोनों सूरतें मक्की दौर के आखिरी हिस्से में नाजिल हुई। दो टोक चैलेंज का अंदाज, तुम मकीदुनी फलातुन जिरून, फिर तुम लोग मेरे खिलाफ तदबीरें करो, मुझे मोहलत न दो। इन वली अल्लाह नज़ल किताब, बेशक मेरा मददगार तो अल्लाह है जिसने किताब नाजिल फरमाई। वह यतवल्ला सालिहीन, और नेक बंदों की मदद फरमाता है। मेरा वली, मेरा मददगार अल्लाह, तुम्हारी मुखालफत के मुकाबले में मेरे लिए काफी कौन? अल्लाह, जिसने किताब मुझे अता फरमाई। ये किताब है, मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, हिदायत का सामान है, ये सबसे बड़ा मुजज़ा। वह यतवल्ला सालिहीन, और वो नेक बंदों की अल्लाह जो है वो मदद फरमाता है। वल्लज़ीना तद'ऊना मिन दूनिही, और जिन्हें तुम उस अल्लाह के सिवा पूजते हो, ला यस्ततीउना नसरकुम, वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं, ना तुम्हारे काम आए ना अपनी मदद कर सके, ऐसे मोहताजों को पुकारने का क्या फायदा। व इन तद'ऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ, और अगर आप उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएं तो वो नहीं सुनेंगे। वतराहुम यंज़ुरून इलैका वहुम ला युबसिरून, और आप उनको देखते हैं गोया वो आपको देख रहे हैं हालांकि वो कुछ भी नहीं देखते। हाथों से बुतों को बनाया, बुतों की दो आंखें भी बना दी, मगर वो देख नहीं सकते। अगली दो आयात में दावत दीन का काम करने के एतबार से अहम आदाब का बयान। खुदिल अफ़्वा, आप दरगुजर का रवैया अपनाइए। वह अमर बिल उर्फी, और नेकी का हुक्म दीजिए। वह अरिद अनिल जाहिनीन, और जाहिरों से किनारा कशी इख्तियार कीजिए। अभी दरगुजर कीजिए, नेक बात का हुक्म दीजिए, और इनकी जहालत पर सब्र करें और इनसे एराज कीजिए। वह इम्मा यंज़ग़न्नका मिनश शैतानी नज़्ग़ुन, और ए मुखातब, अगर तुम्हें शैतान की तरफ से कोई वसवसा आने लगे, फस्तईज़ बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। यानी दावत के काम के दौरान में उमदा रवैये इख्तियार करो, माफ करना, दरगुजर करना, सब्र करना, झेलना, बर्दाश्त करना, ये आदाब सिखाए जा रहे हैं। इस दौरान में शैतान तुम्हें वरगलाएगा, इसने तुम्हें बुरा कहा, इसने तुम्हें मारपीट की, इसने तुम्हें गालियां दी, तुमने चूड़ियां पहन रखी, तुम भी उठकर जवाब दो, हाँ तुम किसी से गम हो गया, लगा दो थप्पड़ इसके मुंह पर। नहीं, शैतान चूक लगाए तो अल्लाह ताला की पनाह ले लो। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ऐसी बात سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 میں بھی آئے گی, سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 میں بھی, کہ بدی کو بھلائی سے دور کرو, برائی کا جواب بھلائی سے دو, پھر تمہارے جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. اور آگے بتایا گیا کہ شیطان چوک لگائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لو. یہ موضوع سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 اور 35 میں بھی انشاءاللہ آئے گا. ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب کبھی انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے, تذکروا تو وہ اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں, فاذا هم مبصرون تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کوئی چوک لگ گئی شیطان کی طرف سے, برا خیال آ گیا, وسوسہ آ گیا, فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استغفر اللہ, اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں, فوراً آنکھیں کھل جاتی ہیں, صحیح راہ انہیں دکھائی دیتی ہے, گناہ کی طرف بڑھ رہے تھے رک جاتے ہیں, مبتلا ہو گئے تھے پلٹ آتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, اللہ کا ذکر کر لیتے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, صحیح راہ کو وہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں وہ شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے ہیں, ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ, پھر اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یعنی شیاطین کا حملہ کن پر لگتا ہے؟ جو اللہ کی یاد سے ہٹیں. سورہ زخرف آیت 36 میں بات ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے ہٹتے شیطان مسلط ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, یہ انہیں گمراہی میں کھینچتے چلے جاتے اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم, اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود کے شر سے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآیَةٍ, اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے, قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا, تو کہہ دے کہ آپ نے خود اس کو نشانی کو بنا کیوں نہ لیا, خود گھڑ کے بنا دیں, استغفر اللہ. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی, آپ فرما دیجیے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے. یہ نشانی دکھانا معجزہ پیش کرنا میرا اختیار نہیں, میں خود اللہ کے حکم کا پابند اور میں اس کی وحی کی پیروی کرتا ہوں. ھذا بصائر من ربکم, یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں ہیں لوگو, وھدی و رحمت لقوم یؤمنون, اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن پاک پر مزید ایمان عطا فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنائے. قرآن کریم کا ایک اور ادب بتایا جا رہا ہے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو, وَأَنصِتُوا, اور خاموش رہا کرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے تو خاموش بھی رہو اور خوب توجہ سے سنو, اجر بھی حاصل کرنا ہے اور ہدایت بھی حاصل کرنی ہے. اللہ کیا چاہتا ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے, یہ بھی سیکھنا اور معلوم کرنا ہے. تو قرآن کی تلاوت کی جائے, توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بہت اہم ادب ہے. ایک ہے آپ اور میں تنہا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہے ہم نماز میں تلاوت سن رہے ہیں, تراویح میں تلاوت سن رہے ہیں, اس کا بھی ادب ہے. بعض مقامات پر تراویح میں کیا ہوتا ہے, تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے, نماز جاری ہے, لوگ تھوڑا دیر سے شامل ہوتے ہیں. یہ جو بچپن میں بھی لوگوں نے کیا نا, رکوع سے پہلے شامل ہوئے اور تب تک باتیں ہو رہی ہیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا قرآن تلاوت نہیں کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح قرآن کی مجالس ہوتی, خیر یہ تو طویل مجالس ہیں لیکن بہرحال قرآن کریم بیان ہو رہا ہے, عربی متن بھی قرآن اللہ کے الفاظ وہ بھی بیان ہو رہا ہے, ترجمہ بیان ہو رہا ہے, تشریح بیان ہو رہی ہے, اس کا بھی ادب ہے بھائی. خاموش اور توجہ سے سنو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. چاہے کوئی لائیو گھر میں بیٹھ کے سن رہا ہے یا کسی اور مقام پر یا فزیکلی یہاں پر موجود ہیں, اس وقت کو آپ نے میں نے کیوں فارغ کیا ہے؟ قرآن کے لیے نا. تو باتیں کرنا, گپ شپ لڑانا, اسمارٹ فون نکال کے دیکھنا, میسجنگ کرنا, اشارے بازی کرنا, ادھر ادھر کی باتیں نہ, بالکل نہیں. کوئی اور کام نہیں, کوئی اور مصروفیت نہیں, کوئی ارجنسی کسی کے ساتھ پیش آ جائے, بلکہ ایمرجنسی کا معاملہ آ جائے وہ ہنگامی بات الگ ہے. Otherwise, those who have come to understand the Quran, to listen to the Quran, تو ان کے لیے قرآن کے سوا کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. ہاں کوئی وقفہ مل گیا, کسی وقت بیان نہیں ہو رہا, تلاوت نہیں ہو رہی, خاموشی ہے, وقفہ ہے, ٹھیک ہو گیا. Otherwise, be attentive, بالکل توجہ کا معاملہ, توجہ سے سنو اور keep silence, خاموشی اختیار کرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ اس دورے ترجمہ قرآن کی مجلس کا بھی ادب ہے, یہ قرآن کریم کے دروس کی محافل کا بھی ادب ہے, یہ قرآن کریم کی ناظرہ کی کلاسز کا بھی ادب ہے, یہ قرآن کریم کی گرامر کی پڑھائی جانے والی کلاسز کا بھی ادب ہے, یہ قرآن کریم کی تلاوت کیے جانے کے موقع کا بھی ادب ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون, اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال, اور صبح و شام اپنے دل میں اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے یاد کرو. یہ ذکر کے آداب, صبح و شام کرنا ہے ذکر عاجزی کے ساتھ, خوف کی بھی کیفیت, اللہ کے عذاب کا بھی ڈر ہو اور پست آواز سے, ہلکی آواز سے. ہاں جب مجلس میں کہیں بیان کرنا ہوگا تو اسپیکر بھی استعمال ہوگا, اذان دینی ہے, اقامت کہنی ہے, نماز با جماعت ہے, تراوی کا اہتمام ہے, بیان کا سلسلہ ہے, اعلانات کچھ کرنے, ٹھیک ہے آواز تو بلند ہوگی, اسپیکر استعمال ہوگا, ادروائز ہلکے انداز سے اور دھیمے انداز سے اور پست انداز سے اللہ کا ذکر. ولا تکن من الغافلین, اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا. ان الذین عند ربک, بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک ہیں, لا یستکبرون عن عبادتہ, وہ اس اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے, یسبحونہ, اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ولہ یسجدون, اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. چند باتیں اس میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں کا ذکر آیا, آپ کے رب کے نزدیک جو فرشتے ہیں وہ اس اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح بیان کرتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اسی آیت پر سورہ اعراف کی بھی تکمیل ہم بیان جاری رکھیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ آیت آیت سجدہ ہے, اس کے بارے میں کچھ احکامات ہیں وہ جان لینے چاہیے. اور مقامات پر بھی آیات آئیں گی, اس وقت ایک مرتبہ اور آئندہ کسی ایک اور مرتبہ ذکر کر دیں گے. جب بندہ اس ان آیات کی آیات سجدہ ان کی تلاوت کرے یا سنے تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اچھا تو یہ ہے کہ فوراً کر لیا جائے, لیکن جیسے بھی اجتماعی معاملہ ہے تو جب چند منٹس کے بعد بیان مکمل ہوگا تو ہم سجدہ کر لیں گے انشاءاللہ. مسئلہ جب یہ آیت تلاوت خود کرے یا تلاوت ہو رہی اور ہم نے سن لی تو سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا. اسی طرح اگر لائیو ٹیلی کاسٹ جیسے رائٹ ناؤ یہ حرمین سے تراوی نشر ہوتی ہے یا اس وقت یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے, اگر کوئی لائیو سن رہا ہے تو اس پر بھی لازم ہے. ریکارڈڈ سنے تو علماء نے مسئلہ بیان فرمایا کہ لازم نہیں ہے, ریکارڈڈ سنے تو لازم نہیں ہے, لائیو سنے تو اس مجلس کا ایک درجے میں حصہ, ایک درجے میں, مکمل درجے میں نہیں. ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ تراویح وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر دیں, ہم تراویح کی نیت گھر میں کر لیں, سبحان اللہ, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں. لیکن ایک درجے میں اس وقت کیونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے تو جب لائیو سنے گا تو اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا. اگلی بات, بعض بچے جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ دو گھنٹے کے دوران میں اس آیت کو پتہ نہیں 20 دفعہ دہرائیں گے, تو اب کیا ہے بھائی؟ تو نقطہ یہ ہے, ایک مجلس میں کتنی مرتبہ تلاوت کرے کوئی, ایک مرتبہ سجدہ واجب ہوگا. ایک مجلس سے مراد بچوں کی کلاس شروع ہوئی 8 بجے اور 10 بجے تک کلاس چلے گی, اس دوران 8, 10, 15 مرتبہ یہ آیت پڑھ لی تو ایک مرتبہ ہی سجدہ کرنا ہے. اس کے بعد بریک آ گیا, جی ٹی بریک آ گیا, ادروائز کوئی بریک آ گیا, اب اگلا سیشن شروع ہوگا 10:30 بجے, اب 10:30 سے 12:30 دو گھنٹہ اس نے اور پڑھنا ہے. یہ پوری ایک مجلس ہے, اس میں جتنی مرتبہ بھی تلاوت ہو جائے ایک مرتبہ لازم ہوگا. گویا ایک مجلس میں سنے تو ایک ہی مرتبہ لازم ہوگا. اب ہمارا ٹیکنیکل مسئلہ کیا ہے, ہم بیان میں سن رہے ہیں یہ الگ مجلس ہے, اور جب تراوی میں سنیں گے موجود تو ادھر ہی ہے, بیان میں سننے ایک مجلس ہے, تراوی میں سنیں گے وہ دوسری مجلس, تو الگ الگ سجدہ ادا ہوگا. عام طور پر ہم جب تلاوت کرتے ہیں اگر بیٹھے ہیں اور باوضو ہوں اللہ اکبر کہیں, سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں, کوئی ہاتھ باندھنا سلام پھیرنا اس میں نہیں ہے, اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے اور سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. جو معروف ہے ہم لوگ وہی پڑھتے ہیں, سبحان ربی الاعلی. البتہ احادیث میں اور بھی تسبیحات بتائی گئی ہیں, دعائیں بتائی گئی ہیں, سجد وجه للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہ دعائیں مسنون ہیں, مسنون دعاؤں کی کتابوں میں دیکھیے گا, اور یاد کر کے جب ہم سجدہ تلاوت کریں تو پڑھ لیا کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, جب یہ بیان مکمل ہوگا تو ہم انشاءاللہ سجدہ ادا کریں گے. سورہ اعراف کی تکمیل ہوئی, دو مکی صورتیں مکمل ہو گئیں, انعام اور اعراف. اب پھر دو مدنی سورتیں آ رہی ہیں, اگلی سورت ہے سورۃ الانفال اور اس کے بعد سورۃ التوبہ. اب دو مدنی سورتیں آ رہی ہیں اور پھر ایک طویل سلسلہ آئے گا مکی سورتوں کا ان کے بعد. سورۃ الانفال مدنی سورت ہے اور غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ اس میں ہمیں ملے گا. سن 2 ہجری رمضان کی 17 تاریخ, سن 2 ہجری رمضان کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا. پہلا باقاعدہ معرکہ ہے, گو کہ بدر سے پہلے 8 مہمات ہیں, غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ہیں. 4 کو غزوہ کہتے جس میں حضور خود شریک رہے, اور 4 کو سریہ یا اس کی جمع سرایا, جس میں حضور کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے. 8 مہمات بدر سے پہلے ہیں. مکے کے 13 برس صبر کی تلقین, ہجرت کے سفر کے دوران میں قتال کی اجازت, مدینہ شریف آ جانے کے بعد قتال کے احکامات آئے, البقرہ میں ہم پڑھ چکے, اور 8 مہمات بدر سے پہلے حضور نے روانہ کی. اب تک تو صبر تھا, اب تمہاری تجارتی جو روٹ ہے, جو تمہارا تجارتی شاہراہ ہے, رحلت الشتاء والصیف, اس تجارتی شاہراہ کو ہم بلاک کریں گے. یہ حضور کی اسٹریٹجی, اور آگے بڑھ کر اب آپ نے اقدام کرنا شروع کیا, اور ایک جھڑپ میں ایک مشرک بھی قتل ہو گیا تھا, یہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور باقاعدہ مارکا پیش آیا بدر میں سن 2 ہجری میں, آگے ذکر اور آ جائے گا انشاءاللہ. تو بدر سے پہلے 8 مہمات, یہ بھی ذہن میں رہے. یہ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا, منہج انقلاب نبوی, اس کے اندر بڑا اہم نقطہ. 13 برس گزر چکے, صبر ہی صبر تھا. اب مدنی دور میں جنگ کا باقاعدہ آغاز یہ سن 2 ہجری بدر سے, اور اب قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ شروع ہو گیا. اور اسی بدر کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان, حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن بھی قرار دیا. اس صورت میں ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو قتال کا حکم دیا گیا, اس کا مقصد بھی بیان ہوگا, اور قتال کے حوالے سے پہلا باقاعدہ مارکہ ہے, قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے اہم ہدایات بھی عطا ہوں گی. اور یہ عذاب کی پہلی قسط آئے گی مشرکین پر, عذاب کے ڈراوے تو آئے, عذاب کی پہلی قسط ہے بدر میں, 70 مشرک قتل ہوئے ابو جہل سمیت, اور 70 کے قریب قیدی بنائے گئے. یہ پہلی قسط عذاب کی, اس کا ذکر سورہ انفال میں ہمارے سامنے آئے گا. غزوہ بدر کا مختصر سا تعارف کر لیتے ہیں, ویسے تو ماشاءاللہ بچے کو یاد ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں, قتال کا حکم آ چکا, 8 مہمات ہو چکی, ایک قافلہ چلا مشرکین کا, اور وہ شام کی طرف تجارت کے لیے, اور اس قافلے کی سربراہی تھی ابو سفیان کے پاس, ابھی ایمان نہیں لائے. حضور کو معلوم ہوا, حضور نے مشاورت فرمائی اور اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرنا چاہا, رادر اس کے خلاف اقدام کرنا چاہا. ان قافلے والوں کو پتا چلا, یہ واپس آ رہے تھے, خوب مال تھا ان کے پاس, انہوں نے مکہ مکرمہ مشرکین کے پاس خبر بھیجوائی, اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر چلا, خوب تیاریوں کے سارا شراب پیتے ہوئے, ناچتے کودتے ہوئے. اب مسلمان اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں, اور کیفیت یہ بن گئی, مسلمان چلے تھے وہ تجارتی قافلے کی طرف, اللہ نے چاہا کہ مدبھیڑ ہو جائے اور قتال کا میدان سجے, اور 1000 کا لشکر جو پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے ان سے ٹکراؤ ہو, اور یہ 313 صحابہ, اور یہ بالکل تیاری کے بغیر ہیں. کیوں؟ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, بس ایک تجارتی قافلے پر ہاتھ ڈالنا تھا, 10-15 لوگ ہوتے ان کے ساتھ, جنگ کرنے کی بہت بڑی ضرورت بھی نہیں تھی تیاری کی. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نہیں, یہاں تمہارا مقابلہ 1000 کے لشکر سے ہو. چنانچہ 1000 کا لشکر تیاری کے ساتھ آیا اور آمنے سامنے آ گئے, اور ساحلی پٹی سے ابو سفیان والا قافلہ بچ کر نکل گیا اور میدان سجا. اور نبی علیہ السلام کی جنگی اسٹریٹجی, وہ بھی ذکر آگے آ جائے گا. اور 313 کو اللہ تعالیٰ نے 1000 کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی, اور شکست ملی ان کفار کو, اور اللہ تعالیٰ نے عبرت دکھائی ان کو, اور اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان قرار دیا, حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن. یہی پہلا موقع کہ مال غنیمت ملا مسلمانوں کو, بھئی کیا کریں, اسی کا سوال سب سے پہلا, اور اسی سے آیت کا آغاز ہو رہا ہے مال غنیمت کے بارے میں. سورہ انفال کا آغاز کرتے ہیں, مدنی سورت ہے جیسے کہ عرض کیا گیا, 10 رکوع 75 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال, اے نبی علیہ السلام آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. انفال کا لفظ بڑا پیارا ہے, نفل کی جمع انفال. نفل کیا ہوتا ہے؟ جو فرض نہ ہو. تو جنگ کرنے میں اصل تو جنگ کرنا مطلوب ہے نا, سامنے والوں کو ختم کرو, فتح حاصل کر لو. اب اگر کچھ مال مل جائے وہ نفل ہے, وہ ایڈیشنل ہے, وہ اضافی ہے, اس کو انفال کہا گیا. یس الونک عن الانفال، وہ آپ سے مالی غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے مالی غنیمت تو اللہ اور رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چیپٹر کلوز. اپنی نیت خالص رکھو، تم اللہ کے حکم پر لڑو جب لڑنے کا حکم آئے، جب میدان سجے، مال وغیرہ کچھ نہیں، سب کس کا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا. کلیئرٹی. بعد میں دسواں پارہ شروع ہوگا، آیت نمبر 45 آئے گی، بتایا جائے گا کس کو کتنا حصہ ملے گا، وہ آیت نمبر 45 میں دسویں پارے کے آغاز پر پڑھ لیں گے انشاءاللہ. فتق اللہ، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، وہ اصلح ذات بینکم، اور آپس کے تعلقات درست رکھو، یعنی منظم رہو، ڈسپلن. وہ اطیع اللہ و رسول ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو. اب ایمان والوں کی شان بیان ہو رہی، اگلی آیت کا حوالہ پہلے آتا رہا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اللہ یہ کیفیت کبھی ہمیں بھی عطا فرمائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. اس قرآن سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ یقین بھی عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی بڑھوتنی، اس کا اضافہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. فرمائے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. اب ایمان والوں کی کچھ ظاہری صفات کا بیان ہے اس سورت میں، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ظاہری صفات. اسی سورت کے بالکل آخر میں باطنی صفات کا ذکر بھی آئے گا. یہ پورا پیکج سورت کے شروع اور آخر میں ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. تو سچے ایمان والوں کا ایمان گواہی دیتا ہے، بدنی عبادات بھی انجام دیتے، نماز قائم کرتے ہیں، مالی عبادات بھی انجام دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور مغفرت اور باعزت رزق ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں ایک بڑا زبردست ترجمہ ہے، مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ بھی ایسے ہے جیسے آپ کا رب آپ کو اے نبی علیہ السلام قتال کے لیے نکال لایا آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. من بیتک بالحق، آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ یہ معاملہ ایمان والوں کے ایک گروہ کو ناپسند تھا. کیا مطلب؟ یہ جو حضور نے مشاورت بھی کی، ایک تھا کہ بھائی قافلہ جو تجارت اس پر ہاتھ ڈالا جائے، اور اب 1000 کا لشکر آ گیا، تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ابھی ایسی کوئی نوبت تو پیش نہیں آئی تو چلے تجارتی قافلے کی طرف ہی چلتے ہیں. اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اور عین ممکن آگے بھی الفاظ آئیں گے کہ کچھ ایسے لوگ بھی کہیں ہوں جن میں کوئی نفاق کا مرض ہو. فرمایا یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے حق کے بارے میں بحث کر رہے تھے، بعد ما تبین، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا تھا، کانما یساقون الی الموت، کہ گویا وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں، وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ اسے دیکھ رہے ہوں. یعنی مخلص ایمان والے بھی نیک نیتی کے ساتھ شاید کچھ یہ کہہ رہے ہوں کہ ابھی نوبت تو نہیں آئی تو جنگ کی طرف نہیں جاتے، تجارتی قافلے کی طرف ہی جاتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ الفاظ جو ایسے ہیں لگ رہے کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے، کچھ منافقین بھی وہاں پر ایسے ہوں کہ جن کی طرف سے اس طرح کی بات آئی ہو. بہرحال آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مشیت تھی میدان سجے، اور اللہ کی چاہت تھی مقابلہ ہو، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ مقابلہ 1000 کے لشکر سے. یہ ہے معاملہ. اچھا، یہ جو بات تھی کہ مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ بھی کچھ ایسا تھا جیسے یہ بات ذرا ناگوار گزری ہے، بھائی جب لڑے مسلمان تو مال جس کے پاس آیا اس نے یہی محسوس کیا یہ تو میرا ہے، یہ میرا ہوگا، ہمارا ہوگا. لیکن بتایا جا رہا ہے سب اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، تمہاری چاہت نہیں، اللہ کے حکم کے تابع رہو. اسی طرح لڑنا یہ جنگ کرنا بظاہر اچھی بات تو نہیں لگ رہی، مگر اللہ کی چاہت ہے تو پھر وہ اچھی بات ہے، اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ اچھی بات ہے. تو بتایا جا رہا ہے ہر مرتبہ تمہاری خواہش کی تکمیل ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور تمہاری اصل نفع نقصان کا جاننے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی. وَإِذْ يَعِيدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرما رہا تھا، اَنَّهَا لَكُمْ، کہ بے شک وہ تمہارے لیے، دو میں سے ایک تمہارے لیے، تجارتی قافلہ یا لڑنے کے لیے تیار ہو کر آنے والا 1,000 کا کفار کا لشکر، ایک تمہیں ملے گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم پسند کرتے تھے کہ بغیر کانٹے والا یعنی غیر مسلح گروہ تمہارے لیے ہو، تجارت والا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، اللہ تو یہ چاہتا تھا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس اللہ نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1,000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آنے والے ہیں۔ دعا اللہ کے حضور مسلمانوں نے بھی کی اور پوری رات اللہ کے رسول نے کی ہے، بدر کی رات، پہلے مورچے بنا دیے اور صفے درست فرما دی، یہاں 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 کھڑے ہونا، اور اللہ کے رسول رات بھر دعا کر رہے ہیں، اور اتنی طویل دعا سجدے میں کہ صدیق اکبر بار بار حضور کی چادر کو ان کے کندھے پر ڈال، اور حضور کی دعا کیا ہے، اللہ مٹھی بھر جو بھی میری تعداد جماعت کی ہے میں نے لا کے تیرے سامنے پیش کر دی، اگر آج تو نے ان کی مدد نہیں فرمائی تو کل تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، یہ حضور کی عجیب دعا ہے۔ اور صدیق آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب تو سر اٹھائیے سجدے سے، اب تو سر اٹھائیے سجدے سے، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے، اللہ نے بشارت بھی دے دی، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں لوگوں 1,000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آنے والوں کو مستقل آئیں گے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اللہ نے اس وعدے مدد کو صرف خوشخبری بنایا اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ حقیقت میں مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تو تمہاری خوشخبری جو سنائی گئی یہ تمہارے اطمینان کے لیے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا اور حکیم حکمت والا، وہ چاہے تو خود کافروں کو مٹا دے مگر ایمان والوں کے ذریعے اللہ یہ کام کرواتا ہے، اور اللہ اس بات پر غالب ہے کہ ایمان والوں کی مدد فرمائے اور اس طرح کفر مٹے اور حق قبول بالا ہو، اس فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔